خطابت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 332، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مرحلہ 8-8 سن 2003، موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، نہ جادوگر تھے نہ شاعر۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی۔
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو وہ لوگ جو آپ کے بعد میں جانی دشمن بنے انہوں نے بھی خوشیاں منائی، اور چونکہ نبی اپنی امت کا کریم ہوتا ہے، اس کے اندر حسن بھی ہوتا ہے اور عقل بھی تمام لوگوں سے اعلیٰ ہوتی ہے، آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کر آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ آپ کے دادا بتوں کے پجاری تھے، اور وہاں ایک رسم تھی کہ پیدا ہونے والے کا نام عبدالعزی رکھا جاتا، اس کو لات اور منات کی طرف منسوب کیا جاتا، جیسا کہ مختلف صحابہ کا نام بتوں کے نام پر ہے، لیکن آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اس طریقے سے ہٹ کر کسی نے پوچھا کہ تو نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے، عبدالعزی، یا اس کو کسی بت کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ کہا، میں نے اس کی شکل دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی تعریف کی جائے، یہ بڑا ہی ذہین بنے گا، یہ کوئی اونچا مقام حاصل کرے گا۔ اور آپ کی زندگی اس بات کی گواہ ہے، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ کے بارے میں یہ گواہی دی کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ کو جوانی کی حالت میں کسی ایسی جگہ پر نہیں دیکھا گیا، اور دیکھا اس لیے نہیں گیا کہ اللہ نے اس کو نبی بنانا تھا، اس لیے اس کو ہر قسم کی آلائش سے محفوظ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنی جوانی میں دو مرتبہ کوشش کی کہ میں بھی وہ چیز سنوں جو اہل مکہ سنتے ہیں، میں بھی اس میلے میں جاؤں، وہاں جا کر میں بھی وہ گانا سنوں جو نوجوان پسند کرتے ہیں، لیکن دونوں مرتبہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا، راستے میں نیند کو مسلط کر دیا اور صبح کو سورج کی روشنی نے محمد بن عبداللہ کو بیدار کیا، کیونکہ اللہ یہ نہ چاہتا تھا کہ کل کلاں کو یہ کہہ سکے کہ ہمیں پاکیزگی کا درس دینے والے، ہمیں لام الحدیث سے منع کرنے والے، ہمیں ساز اور آواز کے آلات کو توڑنے والے، کل ہم نے بھی تجھ کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو، حالانکہ ابھی نبوت نہ ملی تھی، لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس وقت محفوظ رکھا کہ کل کو کوئی انگلی اٹھا کر میرے آخری بھیجے ہوئے رسول پر یہ الزام عائد نہ کر دے کہ ہمیں سادگی کا درس تو کیوں دیتا، پاکیزگی کا درس ہمیں تو کیوں دیتا، ہم کو ان چیزوں سے کیوں منع کرتا ہے جن چیزوں کو ایک وقت تک تو خود ادا کرتا رہا۔ اور آپ فطرتی طور پر باحیا تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دوشیزہ اپنے حجاب میں اتنی باحیا نہ ہوتی تھی جتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیا ہوتے۔ آج کی عورت کی بات نہیں، اس عورت کی بات ہے جو باحیا ہے اور پردے میں، لیکن صحابی بیان کرتے ہیں کہ جو حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھی، کسی باحیا پردہ دار خاتون میں وہ حیا نہ تھی۔ آپ کی صداقت اور آپ کی معاملہ فہمی، وہ حجر اسود کا مشہور واقعہ ہے کہ تلواریں نکل آئیں کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہو کہ حجرِ اسود کو جس کو لوگ چومتے ہیں۔ آج لوگ پیروں کی قبروں پر رکھے ہوئے پتھروں کو چومتے ہیں، چومتے ہی نہیں، ان پتھروں کو اٹھا کر اپنے جسم پر اور اپنی اولاد کے جسم پر رگڑتے ہیں، اور عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ یہ پتھر ہم کو نفع پہنچاتے ہیں، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور لوگ اپنی انگوٹھی کا نگینہ اس پتھر کو بناتے ہیں جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بہت ہی مقدس پتھر ہے اور یہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں جھگڑا ہوا جس پتھر کو واقعی لوگ چومتے تھے اور وہ چومے جانے کے قابل تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پتھر کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انک لحجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود لوگ تجھ سے پیار کرتے ہیں، تجھے چومتے ہیں، جس کو چومنا نصیب نہیں ہوتا اپنا ہاتھ لگا کر اپنے ہونٹوں کو لگاتا، اور جس کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتا وہ اشارہ کر لیتا، لیکن تیری حقیقت کو میں جانتا ہوں، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا۔ اس حجر اسود کے بارے میں ان لوگوں میں جھگڑا ہوا، اور جب اللہ کے نبی کو اپنی شرط کے مطابق پہلے آتا ہوا دیکھ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے، جال امین، امانت دار آ گیا۔ اور یہ ایسا امین ہے جو امانت جس کے وہ اہل ہیں اس تک پہنچانے والا ہے، اور ہم اس کے فیصلے کے پابند ہیں. یہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ جو قبیلہ جو سردار جس کے بارے میں یہ کہہ دے ہم اس کے ہاتھ سے اس پتھر کو نصب کروانے کے لیے تیار. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی، آپ نے وہ چادر بچھائی اور اس چادر پر اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو رکھا، سرداروں کو کہا کہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ لو اور اس کو اس جگہ پر لے جاؤ جہاں اس کو نصب کرنا ہے، اور اتنی بلندی تک اٹھاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر اٹھا کر وہاں نصب کر دیا. ایک تو خون خرابہ اس کو روک دیا، اور دوسری یہ سعادت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آئی کہ حضرت اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس جگہ پر نصب فرما دیتے. یہ آپ کی معاملہ فہمی کی دلیل. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کی شرائط کو سمجھتے تھے کہ یہ شرائط مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہیں. شرائط کیا طے ہوئی؟ کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آ جائے واپس بھیج دیا جائے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر مکے چلا جائے اس کو واپس نہ کیا جائے گا. اے مسلمانوں، تم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا پھر دیکھیں گے. مسلمانوں نے بظاہر یہ شرائط دب کے تسلیم کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا، عمر، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. کہا، اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا، عمر، ہم حق پر ہیں. کہا، وہ مشرکین مکہ جہنمی نہیں ہے. کہا، عمر، وہ باطل پر ہے، وہ جہنمی ہے. کہا، اللہ کے نبی، پھر یہ دب کر سنا کیوں کر رہے ہو؟ کہا، عمر، میں محمد بن عبداللہ ہی نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی. حضرت عمر کو یہ شرائط پسند نہ آئی، ابھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور یہی باتیں ابوبکر صدیق سے کہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے کہنے لگے، عمر، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ وہ دب کر شرائط ماننے والی جگہ کو، اس مقام کو اللہ تعالی نے فتح و مبین قرار دیا. اور یہ بات حضرت عمر کو بعد میں سمجھ آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، عمر، اگر مکے سے کوئی مدینے آئے گا اور یہ لینے کے لیے اس کو واپس آئیں گے کہ اس کو واپس مکے بھیج دیا جائے، عمر، یہ ہمارا مبلغ ہے جس کو یہ لے کر جا رہے ہیں، وہ جیل کی سوراخوں میں مار کھا کر ریت پر اس کو لٹا کر اس کے سینے پر اگر پٹھا بھی رکھ دیے جائیں گے تب بھی وہ کہے گا، یا ایھا الناس قل لا الہ الا اللہ. اس کہنے کے جرم میں مجھ کو مکے سے نکالا گیا، میں نکلنا نہ چاہتا تھا. اے عمر، جب یہ مکے سے بھاگ کر آنے والے شخص کو واپس لے کر جائیں گے جیل کی سوراخوں کے پیچھے، یا اس کو ماریں گے پیٹیں گے، وہ مار پیٹ کے دوران بھی جس کلمے کو ظلم کرنے کی وجہ سے مجھے مکے سے نکالا گیا. اور اے عمر, جو مدینے سے بھاگ کر مرتد ہو کر مکے چلا جائے اس منافق کا ہم کریں گے کیا؟ وہ غلاظت تھی اللہ نے دور کر دی, وہ منافق ہم سے دور ہو گیا, ہماری جماعت سے علیحدہ ہو گیا. اس کی منافقت کی وجہ سے جو فتنے پیدا ہو رہے تھے وہ دب گئے. عمر یہ پلیدی رب نے دور کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاملہ سہم عبداللہ بن ابی نے ایک موقع پر یہ بات کہہ دی تھی کہ آج عزت والے مدینے پہنچ کر ذلیل کو مدینے سے باہر نکال دیں. اب عزت والا کون تھا اور حقیقت میں ذلیل کون تھا؟ عزت والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی, اور ذلیل یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے کارندے یہ منافق. لیکن اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور اللہ کے نبی کو ذلیل کہا. اللہ کے نبی کو بھی یہ بات پہنچ گئی. آپ کا یہ طریقہ تھا, تبتی دوپہر میں آرام کیا کرتے تھے اور عصر کے بعد کوچ کیا کرتے تھے, ساری رات سفر کرتے, فجر کی نماز پڑھتے, سفر کرتے. جب زمین تپنے لگ جاتی آپ ڈیرے ڈال دیتے اور آرام کا حکم دیتے. لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تب کی دوپہر میں اعلان کر دیا کہ چلو اب رکنا نہیں, سفر کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے وقت اس قافلے کو کوچ کروا دیا, آرام کے وقت بھی سفر کرتا رہا, رات کو بھی سفر کرتا رہا. اگلے دن جب دھوپ تپ گئی, زمین تپنے لگی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا, جو جہاں گرا گرتے ہی سو گیا. اور یہی اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, عبداللہ بن ابی جو سازش کر رہا ہے, یہ مسلمانوں کے اندر پھیل نہ جائے, ان کو اتنا تھکا دیا جائے کہ یہ آپس میں بیٹھ کر غیبت نہ کر سکے, معاملہ مدینے جا کر حل ہوگا. یہ آپ کی معاملہ فہمی کی دلیل. وہ شخص جو نبوت ملنے سے پہلے مشرقین مکہ کے بقول بھی صادق اور امین, وہ شخص جو نبوت ملنے سے پہلے معاملہ فہم بھی, جس کو ثالث تسلیم کیا جاتا تھا, اچانک وہ مجنوں بن گیا, ساحر بن گیا, شاعر بن گیا. انسان کو جھوٹ بولتے ہوئے حیا آنی چاہیے, پروپیگنڈا کرتے ہوئے کچھ لحاظ کرنا چاہیے کہ کیا کی کیا بات بنا رہا ہے. وہ جو صادق تھا, وہ جو امین تھا, وہ معاملہ فہم تھا, وہ جو لوگوں کا سالس تھا, وہ مجنوں بن گیا, وہ شاعر بن گیا, وہ ساحر بن گیا, جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں ایسے کیا, وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. مشرکین مکہ کہنے لگے, اے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی اترتی ہے, آسمان سے رب قرآن اتارتا ہے, انک لمجنون, اور تو تو پاگل ہے, پاگل ہے. یہ صادق اور امین پاگل بن گیا. ایک جگہ فرمایا, قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. وہ کافر کہنے لگا, قوم کہنے لگی, وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون, پاگل ہے پاگل. ایک اور آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِلشَّاعِرِ مَجْنُونَ. وہ کہنے لگے کہ ہم ان پنجتن پاک کو, لات کو, عزا کو, منات کو, ہم یہ 360 جو سال کے دنوں کے برابر ہیں. مشرکین مکہ نے 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے تھے, سال میں ایک دن ایک بت کی عبادت کر کے 369 دن کے لیے اس کو ریٹائر کر دیتے تھے, اب تیری ضرورت نہیں, اگلے دن نیا بت, پھر نیا بت, پورے 360 ایک سال کا چلہ لگایا کرتے تھے. کہنے لگے کیا ہم اپنے ان 360 بتوں کو اس پاگل شاعر دیوانے کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ ایک جگہ فرمایا وَعَجَبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. وَعَجَبُوا أَن جَاءَهُمْ, اور تعجب ہوا انہیں اس بات پر, ان جاءہم منذر, کہ ان میں ڈرانے والا آیا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, اور کافر کہنے لگے یہ جادوگر ہے اور ہے بھی کذاب. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ہل وجدتو مونی صادقا او کاذبا, مجھے پہلے یہ بتاؤ میرے اس مسئلے کا, اس بات کا جواب دو, ہر وقت تو مونی صادق اور کاذبا, کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا؟ پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی, پہلے اپنی سچائی کے بارے میں ان سے گواہی لی. ہر وقت تو مونی صادقاً او کاذبا, آپ نے کہا پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, میری اس بات کی تکذیب کرو گے یا تصدیق کرو گے؟ کہا تیری زبان سے کبھی جھوٹ سنا نہیں, تجھے جھوٹا کہے تو کہے کیسے, کبھی تیری زبان سے غلط حملے سنا نہیں, تجھ کو غلط کہے تو کہے کیسے؟ ہم مانیں گے, ہماری آنکھیں پہاڑ کے پیچھے دشمن کو نہیں دیکھ رہی, لیکن تیری بات کی سچائی پر ہمارا اتنا ایمان ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ تو سچ کہتا. جنگ بدر سے پہلے ایک صحابی مکے گیا, ایک مشرق نے اس کو اپنے حلیف کے ساتھ دیکھ لیا, اس کو برا بھرا کہنے لگا. وہ جواب میں کہتا ہے اگر میں نے اپنے نبی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ تو نے بدر کے فلاں مقام پر مرنا ہے, آج میں تیری گردن اتار دیتا, لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے نبی نے سچ کہا ہے, تیرے مرنے کا مقام وہاں ہے. جب وہ بدر کے لیے نکلنے لگا, اس کی بیوی کہنے لگی اور تیرے یسربی بھائی نے تجھے کیا کہا تھا؟ اس واقعے کے علاوہ دوسرے واقعے میں ایک عورت اپنے شوہر سے جو بدر کی لڑائی کے لیے نکل رہا ہے, اس کو کہتی ہے تو بدر میں لڑائی کے لیے جا رہا ہے,
تجھے یاد نہیں تیرے یسربی بھائی نے تجھے کیا کہا تھا کہ تُو فلاں جگہ پر مرے گا، تیری قتل گاہ بدر کے میدان میں بنی ہے؟ کہا مجھے پتا ہے، میں جا رہا ہوں لیکن قافلے کو روانہ کرنے کے لیے یہ آگے جائے گا، جب چل شروع ہوگی میں بھاگ آؤں گا۔ نبی کی بات پر اتنا یقین، بدر میں لوگ مر گئے، ایک شخص حرم میں بیٹھا ہوا، بدر میں مرے ہوئے رشتہ داروں کو یاد کر کے روتا، دوسرا قریب بیٹھا ہوا کہنے لگا جس کا بیٹا مدینے میں قیدی تھا، کہتا اگر اہل و عیال کا مجھے فکر نہ ہوتا، میں مکے سے نکل کر مدینے پہنچتا اور محمد رسول اللہ کی گردن کو اڑا دیتا، لیکن مجھے اپنے اہل و عیال کا فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا۔ اس کا ساتھی کہنے لگا اہل و عیال کی فکر نہ کر، جیسا میرا اہل و عیال ویسا تیرا اہل و عیال، میرے گھر میں جو چیز پکے گی پہلے تیرے اہل و عیال کھائیں گے، بعد میں میرے اہل و عیال کھائیں گے۔ کہا اس بات کی پرواہ نہ کر، جا جو جس بات کا تو ارادہ کر چکا ہے جا اس کو پورا کر کے آ۔ کہا جانے کا بہانہ بھی ہے، تلوار کو گلے میں حائل کیا اور مدینے جا پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا، کہا اللہ کا دشمن یہ اچھی نیت سے نہیں آیا، اس کو اس کی تلوار کے پٹے سے پکڑ کر گریبان میں ہاتھ ڈال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا پیش کیا، اور سرحانے اس کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا سچ کہو؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا تلوار گلے میں حائل کیوں کی ہے؟ اور اس ظالم نے تلوار کو تیز ہی نہ کیا، اس تلوار کو زہر میں بجھایا تاکہ یہ تلوار اگر مسلمانوں کے آقا کی گردن نہ بھی کاٹ سکے، ہلکا سا زخم لگ جائے، اس کا زہر ان کے آقا کے جسم میں سرایت کر جائے اور ان کی موت یقینی بن جائے۔ کہا بیٹے سے ملنے کے لیے آئے ہو تو تلوار گلے میں کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ کہا اس تلوار کا بڑا ہو، اس نے تلوار نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اگر تلوار ہمارا ساتھ دیتی تو بدر میں بھی کام آ جاتی، کیا کر سکتی ہے یہ تلوار؟ کہا سچ کہتے ہو؟ کہا سچ کہتا ہوں۔ کہا تیرے درمیان اور فلاں سردار کے درمیان حرم میں کیا گفتگو ہوئی تھی؟ تیرے درمیان اور اس کے درمیان کیا عہد ہوا تھا؟ کیا تو نے اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس کو یہ نہ کہا تھا اگر مجھے اہل و عیال کی فکر نہ ہوتی میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا؟ اس نے تیرے اہل و عیال کا ذمہ اٹھایا اور تو اس تلوار کو زہر میں بجا کر میرے پاس آیا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی۔ کہا آقا میری بات کو سننے والا اس کے درمیان اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہ تھا، یا میں تھا یا وہ تھا۔ تیسرا کوئی آدمی ہماری بات کو سننے والا نہ تھا. آقا میرا ساتھی مکے میں لوگوں کو خوشخبریاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا عنقریب تم کو ایسی خبر ملنے والی ہے کہ بدر میں مرنے والوں کو تم بھول جاؤ گے, ایسی خوشی تمہیں ملنے والی ہے کہ بدر کے مقتولین کا تمہیں غم نہ رہے گا. لوگوں میں اس بات کا تذکرہ کرتا پھر رہا تھا. اب یہی سردار پریشان مکے میں مدینے میں مدینے سے آنے والے ہر آدمی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کوئی مدینے کی کوئی خبر تو بتلاؤ. کہا مدینے کی خبر یہ ہے کہ جس آدمی کو تو نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ نبی کا غلام بن کے گلدہ پڑ چکا. نبی کی صداقت پر اتنا یقین, وہی صادق نبی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وقال الکافرون تفکروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين. ان کو سوچنا چاہیے ان کا ساتھی پاگل نہیں ہے. من جنة کوئی اس پر جن کا دیو کا پری کا کوئی اثر نہیں ہے, اس پر جادو نہیں کیا گیا. ان هو الا نذير مبين, یہ تو ڈرانے والا ہے, واضح ڈرانے والا ہے. ایک جگہ نبی کے خلاف لگے ہوئے الزامات کو یوں رفع کیا, ہم یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنوں ہے, پاگل ہے, اس پر اثر ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. بل جاءہم بالحق, یہ تو حق لے کر آیا ہے. وہ اکثر ہم نل حق کے کار ہوں, اور لوگوں کی اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی. چاپلوسی خوشامد اس کو بہت پسند کرتی ہے, اور اگر حق بات کہہ دی جائے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. ہماری بیوی کے بارے میں, ہمارے بارے میں, ہمارے خاندان کے بارے میں, ہمارے طور طریقوں کے بارے میں مولوی گفتگو کرتا. فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے اللہ کے نبی حق کا اعلان کرتا رہ, توحید کا درد دیتا رہ, ان کو نصیحت کرتا رہ, ان کا تذکیہ کرتا رہ. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ تو کاہل ہے نہ تو مجنون ہے. وما بصاحبکم بمجنون, اور لوگوں تمہارا ساتھی تمہارا نبی تمہیں توحید کا درس دینے والا مجنون نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ اس کو شاعر کہنے والے, وما اللہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. اس کو شاعر کہنے والے, وما علم الله الشعر, ہم نے تو اس کو شعر سکھایا ہی نہیں. وما ينبغي له, اور نہ اس کو شعر بننا اس کو زیب دیتا ہے. ان هو الا ذكر وقران مبين, یہ تو ذکر ہے اور قرآن مبین ہے جو یہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا. ایک جگہ فرمایا, وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اس کو شاعر کہنے والوں, اس کو کاہن کہنے والوں, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں, یہ کسی کاہن کا کلام نہیں. تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے. آخر اس دشمنی کی وجہ کیا تھی سوچئے. آخر
آخر اس دشمنی کی وجہ کیا تھی کہ صادق امین معاملہ فہم سالس
کاہن بن گیا، مجنو بن گیا، شاعر بن گیا، ساحر بن گیا، کذاب بن گیا. پانچ خصلتیں قرآن نے ذکر کی،
آخر اس کی وجہ کیا تھی؟
جب تک یہ نبی رب کی توحید بیان نہ کرتا تھا، یہ صادق بھی تھا، یہ امین بھی تھا، یہ معاملہ فہم بھی تھا، یہ سالسی کا کردار بھی ادا کر سکتا تھا، لیکن جس دن سے اس نے توحید کے درس کو لوگوں کو دینا شروع کیا، یہ مجنو بن گیا، یہ کاہن بن گیا، یہ شاعر بن گیا، یہ ساحر بن گیا، یہ کذاب بن گیا. اس کا تذکرہ رب نے قرآن میں ایسے کیا، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے محمد الرسول اللہ، اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تیری تکذیب نہیں کرتے ہیں، یہ تجھ کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں. اگر تجھ کو برا بھلا کہنا ہوتا، یہ پہلے بھی تجھ کو برا بھلا کہتے. حقیقت کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، تجھ کو برا بھلا نہیں کہتے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اگر تو انہیں توحید کا درس نہ دیتا، تو ان کو رب کا قرآن نہ سناتا، یہ تجھ کو کبھی بھی برا نہ کہتے. تو نے ان کو رب کا قرآن سنایا، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو یہ تیری تکذیب نہیں کر رہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. ہم اچھے تھے، ہم قبضہ گروپ بن گئے، ہم اچھے تھے، ہم امیر اور لیڈر بن گئے، جس کو اپنی سرداری اور لیڈری کا شوق ہوتا ہے. ہم اچھے تھے، تقریروں کی تعریفیں ہوتی تھیں، اور بغیرت اور کنجوس انسان ایک شیعہ افسر کے سامنے بیٹھ کر ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ ابو بکر کو کنجوس کہنے والا، نعوذ باللہ من ذلک، یہ عمر کو دیوس کہنے والا، یہ عثمان کو دیوس کہنے والا. اس شیعہ افسر کو اپنا حملہ بنانے کے لیے ویسا ہی بہتان باندھا جیسے مشرکین مکہ نے محمد رسول اللہ پر کذاب کہہ کر، سائر شاعر کہہ کر، مجنو کہہ کر، کاہن کہہ کر اس پر بہتان باندھا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی ننگی عورتوں کو میک اپ کر کے باہر نکلنے والیوں کو، اپنے ہاتھوں پر سرخی لگانے والیوں کو ہم کہتے تھے یہ دیوس ہے جو اپنی عورتوں کو بڑا سوار کر لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. اگر ہم بھی ان کو یہ درس نہ دیتے، ان کو رب کا قرآن نہ سناتے، نبی کی تعلیم ان کو نہ بتلاتے، ان کے خوشامدی بن کر رہتے، ہمارے خلاف بھی کوئی پروپیگنڈا نہ ہونا تھا. لیکن ظالم، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ اللہ کے قرآن کے مخالف، یہ نبی کی حدیث کے مخالف، دین اسلام کے مخالف، صحابہ کے دشمن، جو صحابہ کے دشمنوں کے سامنے بیٹھ کر اس آدمی پر بہتان باندھتے ہیں جو محرم کے دنوں میں ابو بکر کی فضیلت پر خطبے دیتا ہے. کوئی ہے جرت کرنے والا؟ کوئی ہے جو محرم کے دنوں میں عمر کی فضیلت کے گنگائے، عثمان غنی ذوالنورین کی فضیلت کے گنگائے اور ان کو بچائے؟ ابو بکر سب سے اونچا، عمر اس کے بعد، عثمان اس کے بعد، اور علی کا چوتھا نمبر ہے. دشمنی کس سے کی گئی؟ مشرکین مکہ نے دشمنی کس سے کی؟ اللہ کی آیات سے، اللہ کے قرآن سے،
دین اسلام سے، اللہ کی توحید سے، نبی کی تکذیب یہ نہ کرنا چاہتے تھے.
آج بھی دشمنی کس سے کی گئی؟
رب کی توحید کا مرکز اجاڑا، لوگوں کی ہدایت کا سامان جہاں پیدا کیا جاتا تھا وہاں منافقت کے بیج بوئے، اور ایسے افراد کو سامنے لایا گیا کہ جن کا نہ عقیدہ توحید درست ہے نہ محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان ان کا درست ہے.
فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ.
آج بھی ہر مسلمان کا یہی فریضہ ہے جو رب نے ادا کیا تھا کہ ان کے پروپیگنڈے کو توڑنے کے لیے حقائق لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے اور ان کو بتلانا چاہیے ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری غرض کیا ہے، ہماری تمنا کیا ہے. کرسی اور عہدے کا لالچ نہیں، ہم چاہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و بحیا و مماتی للہ رب العالمین. نماز پڑھو تو رب کو راضی کرنے کے لیے، قربانی دو تو رب کو راضی کرنے کے لیے، جیو تو رب کی توحید کے لیے، اگر موت آئے تو رب کی توحید کے لیے. اور یہی مسلمان کا مشن ہونا چاہیے، آپ کا اپنا مشن. نوجوانوں، آپ کا اپنا مشن کیا ہو؟ مرو تو رب کی توحید کے لیے، جیو تو رب کی توحید کے لیے، مرو تو نبی کی رسالت کے لیے، جیو تو نبی کی رسالت کے لیے، موت آئے تو صحابہ کی محبت پر آئے، اور زندگی ہو تو صحابہ کی محبت کی زندگی ہو. اس کے علاوہ کوئی چیز کار آنے والی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سعید صبا کے بھائی فوت ہو گئے ہیں پچھلے دنوں، اور اس سے پہلے شیخ عظیم صاحب کے والد فوت ہو گئے تھے، اور ایک شخص جنہوں نے اپنے دادا کی وفات کے بارے میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مواحدین کو معاف فرمائے، ان کے گناہوں کو ختم کر دے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہم اغفر لهم وارحمهم، اللہم نور قبورهم، اللہم وسع مدخلهم، اللہم یسر حسابهم، اللہم یمن کتابهم، اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم. بعض ساتھیوں نے بیماروں کے بارے میں التجا کی ہے کہ ان کی دعائے صحت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاءک ولا یغادر سقمہ. بعض لوگوں نے پریشانیوں کے لیے، کہ انہیں کچھ پریشانیاں ہیں، اس کی درخواست کی ہے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ اللہ کی لعنت اور عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک پمفلٹ باہر دستیاب ہے، ہدیہ دے کر وہ پمفلٹ باہر سے حاصل کریں، خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں. اور ایک اعلان یہ ہے کہ مسجد القدوس میں مدرسہ قائم کر دیا گیا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائی جاتی ہیں. طلباء قال اللہ وقال الرسول کی صدایں بلند کرتے ہیں. اس گھر سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. یہاں پر بھی آسمان سے اترنے والے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اس کا سایہ کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ان کی مغفرت، ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس مدرسے کو قائم کیے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، کافی ایام گزر چکے ہیں۔ آپ ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ اس مدرسے کے ساتھ دل کھول کر امداد کریں، تاکہ مدرسہ ابتدائی ادوار سے گزر رہا ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اور دین اسلام کا یہ سرچشمہ جو یہاں سے پھوٹا ہے، جو نور یہاں سے پھوٹ رہا ہے، یہ اور زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو آباد کرے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں برکت نازل کرے جو ان مدارس میں تعاون کرتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ اللہ ان کے گھروں میں بھی برکت نازل کرے۔ اور جو لوگ ان مراکز کے دشمن ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ ان کے گھروں کو بھی ایسا ہی برباد کرے جیسے وہ رب کے ان مراکز کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنی جان دے، وہ اپنی فکر میں لگ جائیں تاکہ رب سے دشمنی وہ بھول جائیں۔ آج درس قرآن بھی ہے، جس آدمی نے شرکت کرنی ہے مغرب کی نماز سرکرہ روڈ پر پڑھے، اس کے بعد وہاں جا کر مغرب کی نماز کے بعد کسی بھائی کے گھر میں درس قرآن ہوگا۔ وضو سے پہلے اگر شخص بسم اللہ نہ پڑھے تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ وضو ہو جاتا ہے، لیکن ثواب سے محروم ہو جاتا ہے انسان، اس لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ میرے گلے کے ہار میں ایک جوتی بنی ہوئی ہے، وہ پہن کر میں نماز پڑھ سکتی ہوں، یا ایسے پہننے میں کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں؟ لوگ جوتیاں اپنے نئے بنے ہوئے گھر پر یا نئی خریدی ہوئی گاڑی کے آگے لٹکا لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ لٹکی ہوئی جوتی آسمان سے اترنے والی آفتوں کو دور کرنے والی ہے، یہ نحوستوں کو دور کرنے والی ہے۔ کسی عورت کا چاہے یہ عقیدہ نہ ہو، لیکن یہ ان بدعتیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے جو جوتی گاڑی کے سامنے یا نئی بنی ہوئی حویلی پر لٹکا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی عورت کو یہ ہار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حنفی علماء کے نزدیک داڑھی رکھنا ضروری ہے، مگر اس کی مقدار، وہ مذہب کے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں، اس کی مقدار باریک سی بھی داڑھی رکھ لے تو کیا یہ بھی عمل اسلام پر کر رہا ہے؟ جو آدمی اپنے بنائے ہوئے بناوٹی مذہب کے مطابق داڑھی رکھتا ہے، اس کو داڑھی کا کوئی ثواب نہیں، اور جو داڑھی ویسی رکھتا ہے جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور حکم دیا، اس آدمی کو داڑھی کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، مگر قرآن کی ہر صورت میں بسم اللہ سے شروع کی جاتی ہے، نہ کہ اعوذ باللہ سے۔ اعوذ باللہ کا حکم اللہ نے علیحدہ دے دیا، اور بسم اللہ ہر صورت کے ساتھ لکھ دی۔ بسم اللہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر صورت کے درمیان تفریق ہو جائے کہ پہلی صورت یہاں ختم ہو گئی اور دوسری صورت یہاں سے شروع ہو گئی۔ اگر درمیان میں بسم اللہ نہ لکھی ہوتی تو صورت میں تفریق نہ ہو سکتی تھی کہ یہ کون سی صورت تھی اور کون سی شروع ہونے والی۔ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے، یا کہ ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے۔ مسلم میں امام نووی نے باب باندھا ہے کہ ناف سے اوپر اور سینے پر ہاتھ باندھنا، اصل صحیح یہ ہے سینے پر ہاتھ باندھا جائے، لیکن امام نبی نے یہ لکھا ہے کہ ناف کے نیچے نہیں بلکہ ناف سے اوپر۔ ناف سے اوپر جو مکان ہے صحیح، وہ سینے کا مکان ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں آیا ہے۔ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور گھر سے کئی تعویذ ملے ہیں، گوشت ملتا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ نماز کے لیے جسم کے کون کون سے حصے ڈھکے ہونے چاہیے؟
عورت کا چہرہ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، دوران نماز جب وہ پردے میں نماز پڑھ رہی ہو تو یہ تین چیزیں کھلی ہو سکتی ہیں، لیکن مرد کے لیے وہ ایک چادر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس کا سر ننگا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، صرف کندھے پر کپڑا ہونا چاہیے، آتش اس کو چھپانا چاہیے۔ جنازے کے قریب زور سے کلمہ شہادت کہنا جائز ہے، اگر نہیں تو کوئی حدیث بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے کبھی جنازے کے قریب کلمہ شہادت نہیں کہا، اگر کہا ہوتا تو حدیث ہوتی۔ جس آدمی نے، جس مولوی نے، جس مفتی نے یہ نئی بدعت ایجاد کی ہے، دلیل اس کو دینی چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی نے دین مکمل کر دیا، اس مکمل دین میں جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا نہ صحابہ نے لگایا نہ نبی نے اس کی تعلیم کی۔ 14 اگست منانا جائز ہے اور گھروں پر جھنڈے لگائے جا سکتے ہیں، گھروں کو سجایا جا سکتا ہے۔ جب نبی کا عید میلاد نہیں منایا جا سکتا تو پاکستان کا عید میلاد کہاں منایا جا سکتا؟ پاکستان بھی 14 اگست کو پیدا ہوا۔ جب اللہ کے نبی کا عید میلاد منانا بدعت ہے تو 14 اگست کا دن منانا بھی ایسی ہی بدعت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ نہ گھروں پر جھنڈے لگاؤ اور نہ گھروں کو سجاؤ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔